بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7 ستمبر 2007 مسجد دارالسلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں بندگی رب کے عملی تقاضے کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. پچھلے 3 اجتماعات جمعہ سے ایک مضمون چل رہا ہے اور ایک حد تک مکمل ہو چکا ہے، اور وہ یہ تھا کہ 60 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو چکے ہیں. گزشتہ ماہ 14 اگست 60 سال پورے ہوئے. اس دوران ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کھویا، کیا پایا، ہماری اصل منزل کون سی تھی، اس کی جانب پیش رفت ہوئی یا نہیں ہوئی. 60 سال پہلے جو آزادی ہمیں ملی تھی وہ آج ہمیں حاصل ہے یا ہمارے ہاتھوں سے پھسل چکی ہے، اور ہم محض ایک خود فریبی کا شکار ہیں کہ ہم آزاد ہیں. یہ وہ موضوعات تھے جن کا حاصل یہ ہے کہ ملک کی جو اصل منزل معین ہوئی تھی 14 اگست 1947 سے پہلے، اس جانب کوئی پیش رفت. اور پوری دنیا آج کہہ رہی ہے، آج بھی ایک بیان تھا بلکہ ہمارے اپنے ہی کسی سرکاری اہلکار کا بیان تھا کہ پاکستان آج تک فلاحی ریاست نہیں بن سکا، نہ یہاں جمہوریت آئی نہ یہاں اسلام آیا. اور داخلی طور پر بھی یہ قوم ایک قوم اب نہیں ہے، وہ اس وقت ایک قوم تھی 1947 میں، ایک قومی جدوجہد تھی، پورے ہندوستان کے مسلمان ایک قوم تھے. وہ لوگ بھی جن کا تعلق ان علاقوں سے تھا ہندوستان کے جو کبھی بھی انہیں معلوم تھا کہ وہ شامل نہیں ہو سکتے پاکستان میں، انہوں نے بھی تحریک پاکستان کا ساتھ دیا. کلکتہ کے لوگ، بمبئی کے لوگ، یو پی کے لوگ، وہ کسی غلط فہمی میں نہیں تھے کہ یہ بھی پاکستان بن جائے گا ان کا علاقہ، انہیں خوب معلوم تھا. لیکن ایک قوم تھی. آج کیا ہے، قومیتیں ہیں، علاقائی عصبیتیں ہیں، فرق واریت ہے، منافرتیں ہیں، عدم اعتماد ہے، اور تو اور اپنی ہی فوج اور عوام کے درمیان نفرت کی خلیج حائل ہو چکی ہے. تو کہاں کھڑے ہیں ہم؟ بہت ہی بدترین جگہ پر کھڑے ہیں، اور ایک ایسے موڑ پر ہے کہ امریکہ ہماری قسمت کا فیصلہ کرتا ہے، اور اس کے اپنے آپشنز ہیں، ٹھیک ہے. اور مسلسل اس قسم کے بیانات آتے رہے ہیں پچھلے دنوں کہ اگر مشرف صاحب چلے گئے تو پھر یہ ایٹمی تنصیبات جو ہیں دہشت گردوں کے ہاتھ آ جائیں گی، ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہوگا. گویا جھپٹا مارنے کے لیے تیار ہے، منتظر. اور اسے بھی معلوم ہے کہ جب ایک شخص سمبل آف ہیٹریڈ بن جائے، نفرت کا نشان، تو چہرہ بدلنا پڑتا ہے. پہلے بھی کرتا رہا ہے، نیا چہرہ کون سا لانا ہے ان کی اپنی پلاننگ ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سب سے اوپر ہے، لیکن ہماری بحثیت قوم کوئی حیثیت نہیں امریکہ کے سامنے، سب کو معلوم. تو اس صورتحال میں، اور جبکہ مشرف صاحب بھی جب ایک سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں، سب جانتے ہیں، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے بڑے سے بڑا قدم اٹھا سکتا ہے یہ شخص. ہاں سارے رستے اللہ تعالیٰ ہی بند کر دے تو اور بات ہے. اب کچھ ان کے اپنے ساتھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپشنز ختم ہوتے جا رہے ہیں, لیکن وہ شخص اس کے بارے میں سب جانتے ہیں جس نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا تھا, اس وقت سب سے پہلے اپنا اقتدار اور فی الحال ساری طاقت کا سرچشمہ وہی ایک شخص. تو یہ ساری صورتحال جو ہے, اور دوسری طرف ہماری دینی سیاسی جماعتیں ہوں دینی جماعتیں ہوں, ان کی کارکردگی بھی کوئی قابل اطمینان قابل رشک نہیں. ایم ایم اے کا جو 5 سالہ دور گزرا ہے اسے قابل رشک کہنا تو بہت دور کی بات ہے, ہرگز کسی درجے میں بھی قابل اطمینان نہیں ہے بلکہ باعث شرم یہ ساری سچویشن ہے. ہاں امید کی واحد کرن, اور یہ بھی بالکل غیر متوقع طور پر, مجھے سورہ نمل کی ایک آیت یاد آ رہی ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء, کون ہے کہ جو مضطر, وہ لوگ کے جو مجبور ہیں, بے کس ہیں, بے قرار ہیں, مفلس ہیں, حاجت مند ہیں, ضرورت مند ہیں اور بے قراری میں اللہ ہی کو پکارتے ہیں, تو کون ہے جو ان کی پکار کو سننے والا ہے سوائے اللہ کے؟ ویکشف السوء, اور وہ پکار کو سنتا ہے اور پھر برائی کو کھول دیتا ہے, دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تمہیں زمین میں اقتدار اور تمکن عطا فرماتا ہے, تمہیں موقع دیتا ہے. شاید کچھ غربت اور مہنگائی کے اس عفریت کے ڈسے ہوئے لوگوں کی آہیں ہیں جو پہنچی, یہ آمریت اور استبداد کے جو کچلے ہوئے لوگ ہیں, یہ جو 8 سالہ آمریت کا دور گزرا ہے, ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں بار بار. کتنے ہی لوگ ہیں, سینکڑوں افراد ہیں جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں, زمین کھا گئی کہ آسمان نکل گیا, ایجنسیز کے لوگ اٹھا کے لے گئے, اب ڈھونڈتے پھرو انہیں, در بدر کی ٹھوکرے کھاتے رہو, ان کے لیے آنسو بہاتے رہو, جگر کو ٹکڑے کرتے رہو, انہیں کیا پرواہ ہے, شاید ان کی آہیں پہنچی. بہرکیف عدلیہ کی آزادی ایک امید کی کرن بن گئی بالکل غیر متوقع, کسی کی پلاننگ کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں, کوئی طبقہ اس کا کریڈٹ نہیں لے سکتا سوائے اس کے کہ ہاں وکلاء نے اس میں ایک تحریک چلائی, اللہ نے ان کو سبب بنا دیا. 60 سال کے حوالے سے جہاں مایوسی کے اندھیارے ہیں گھٹا ٹوپ, وہاں امید کی واحد کرن یہ برآمد ہوئی. اور میں حمید گل صاحب کی اس بات کی تائید کروں گا, اور بڑا خوبصورت انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ وہ کلا سے اللہ تعالیٰ ابابیلوں والا کام لے رہا ہے. یہ ابابیلیں آپ سمجھ گئے اس بات کو, ہاتھیوں کی فوج کو اللہ نے کچلا تھا ننی سی مخلوق ابابیل کے ذریعے سے. اسی طریقے سے فوجی عامر بدمست نشے میں جو چاہے کر گزرے, جو چاہے فیصلے کرے قوم کی تقدیر کے, اسے کسی کی کیا پرواہ ہے, اس کو اور ساری فوج اس کے ساتھ ہے, قوت ساری اس کے پاس ہے. وہ کالا جو ہیں وہ کالے کوٹ جو ہے وہ ایک ابابیلوں سے مشابہت کا وہ بھی ایک سمبولک انداز ہے, وہ آئے ہیں وہ نکلے ہیں اور انہوں نے بے بس کر دیا. اس تحریک کے ذریعے سے اس کے نتیجے میں جو ہے عدلیہ آزاد ہو گئی, لیکن یہ سارا اللہ کی طرف سے معجزانہ طور پر ہوا, کوئی فورس ہی نہیں کر سکتا تھا, سوال ہی پیدا نہیں, کسی کے وہم و گمان نہیں تھا یہ ہو جائے گا. تو ابابیلوں سے جو کام دیا اللہ نے اس وقت وہ وکلاء سے لے لیا, ان کو ذریعہ بنا دیا. بہرکیف یہ ایک امید کی کرن بھی ہے, اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید جبر کی یہ سیاہ رات تاریک رات اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ حقیقی آزادی و خود مختاری, حقیقی عدل و انصاف, حقیقی فلاحی ریاست, حقیقی امن و امان, اور اس ملک کا حقیقی استحکام, کیا واقعی اس کی جانب سفر کا آغاز ہو گیا ہے, ہم توقع کر سکتے ہیں, یا یہ بھی اب چہروں کی محض ایک تبدیلی ہوگی؟ دیکھیے ہماری, ہم کہتے ہیں ہمارے عوام کی یادداشت بڑی کمزور ہے. عوام کون ہے؟ ہم خود عوام ہیں. آج سے ٹھیک 8 سال پہلے جب نواز شریف کی حکومت کو تلپٹ کر کے مشرف صاحب آئے ہیں برسر اقتدار, مٹھائیاں توسوق بھی بانٹی گئی تھی, ہر تبدیلی پر مٹھائی بانٹی گئی ہے, ہر تبدیلی پر عوام نے توقعات وابستہ کر لی کہ پچھلی حکومت سے ہماری ساری توقعات جو تھی وہ ناکام ہوئیں، اب شاید حالات بدلیں گے. یاد ہے کہ نہیں، زیادہ پرانی باتیں نہیں. نواز شریف صاحب کا ایک دور آیا گزرا، ساری توقعات فیل ہوئیں جو ان سے وابستہ کی گئی تھی. بے نظیر صاحب، بلکہ پہلے بے نظیر صاحب آئیں، ان کے جانے پہ لوگوں نے سکھ کے سانس لیے، نوافل پڑے شکرانے کے. نواز شریف صاحب آئے، ان کے جانے پر بھی لوگ جو ہے انہوں نے اطمینان کا سانس لیا. پھر دوسرا موقع ان دونوں کو ملا، سوچا گیا شاید سبق سیکھ لیا ہو پچھلے تجربات سے، اور اب واقعی اس عوام کے ساتھ اور اس پاکستان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ ہو جائے، سب سراب ثابت ہو. چنانچہ وہ جو ہیوی مینڈیٹ لے کر آئے تھے اور کم سے کم 10 سال اقتدار میں رہنے کا خواب تھا، کم سے کم، وہ بیچارے 2.5 سال بھی نہیں چل سکے. اور پھر اس وقت بھی لوگوں نے مٹھائی تقسیم کی. تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ تبدیلی کی آب ہوا تو چل پڑی ہے، لیکن اس سے کوئی بڑی توقع وابستہ کرنے کے لیے کوئی بنیاد ہونی چاہیے. ہم جو 60 سال میں اس مقام کو پہنچے ہیں تو اپنے جرائم کی وجہ سے پہنچے ہیں، اپنی مجرمانہ غفلتوں کی وجہ سے پہنچے ہیں، اللہ کے عذاب کی زد میں. ذلت و مسکرت کا عذاب اللہ مسلط کرتا ہے اس مسلمان قوم پر جس کا وہ رویہ ہو جو ہم نے اختیار کیا ہے 60 سال. کیا اس رویے میں تبدیلی آئی ہے کہ اب حالات بدلیں گے؟ سوچنے کی بات ہے. یا چند دن اچھے گزر جائیں گے اس امید میں کہ اب تو نواز شریف صاحب آ گئے، اب تو عوام ہی کا دور ہے، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مہنگائی ختم ہو جائے گی. آپ کو یاد ہوگا ہر دور میں مہنگائی بڑھی ہے، کوئی ایک بھی کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہوا. ہر دور میں عوام کو یہی احساس ہوا تھا کہ ہمارے یہاں نقصان حال کوئی نہیں. ہر دور میں آمریت کا سکہ جمایا گیا جمہوریت کے پردے میں. پارلیمنٹ ایک ربڑ سٹیمپ ہے، کچن کیبنٹ بن جاتی تھی اور اس کے اندر سارے فیصلے ہوتے تھے، اور جمہوریت کا صرف ایک لبادہ ہی رہا ہے. یہ ہمیں اپنے اوپر خود احتسابی کی نظر ڈالنی چاہیے. سیاسی وابستگیاں الگ ہیں کہ کسی کے کسی کے ساتھ ہے، کسی کی حقیقت کے اعتبار سے دیکھیے ہوتا کیا رہا ہے. لہذا اس وقت مٹھائیاں بھی بڑی تقسیم ہو رہی ہیں، خوش آمدید کے بڑے بڑے پوسٹرز اور اشتہارات چھپ رہے ہیں. واقعتاً اگر امید کی کرن ہے تو عدلیہ کی آزادی اور اس کے ساتھ خیر کی توقع وابستہ تو یقیناً ہو رہی ہے، لیکن جائزہ لینا ہوگا کہ شاید یہ بھی عارضی ہو، اللہ تعالیٰ ایک موقع دے رہا ہے اور ہمارے کرتوت وہی ہوں، ہمارے لچھن وہی ہوں، پر نالا وہیں گرے تو 2-3 سال بعد پھر ہم اسی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہوں اور دعائیں کر رہے ہوں کہ پروردگار بدل دے ہمارے حکمرانوں کو. یہ ہے سچویشن جس کو غور کرنا چاہیے. کیا ایک مرتبہ کے تجربے سے کافی نہیں ہوتا؟ لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. لیکن ہم تو شاید ایڈکٹڈ ہیں، ہم بار بار ڈسے جانے پر ہی ہمیں جو ہے وہ کچھ سکون اور سرور ملتا ہے. یعنی حالات سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر وہی ایک خوابوں کی دنیا بسا بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوئی امنگ نہیں. یہ وہ چیز ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اور جس کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. باقی اللہ کرے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے مایوسی کے اندھیارے تھے اور اس کے اندر امید کی کرن، عدلیہ کی آزادی اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں ہونے والے معاملات، بہت کرن ہے. لیکن اللہ کی اس رحمت سے بھی اب اس پر ہمارا طرز عمل، ری ایکشن، رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ یا اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنا قبلہ درست کریں. ہماری توقعات اپنی جگہ، قرآن و سنت کی تعلیمات بالکل واضح ہیں، اور جو بھی اس ممبر و محراب کے وارثین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کریں. خرد آمد یا گاؤ رفت، ایک شخص کے آنے یا دوسرے کے آنے سے حالات نہیں بدلیں گے. اگر یہ نہیں بتایا جا رہا تو خیانت ہو رہی ہے. حالات کیسے بدلتے ہیں؟ مسلمان قوم کے بارے میں اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ تعالیٰ قوموں کو اس قرآن کی بدولت سربلندی اور عروج عطا کرے گا. اور اس کو ترک کرنے کی پاداش میں قوموں کو ذلیل و خوار کر دے گا. قرآن کے ساتھ ہمارا وہ تعلق بن گیا, قرآن کے دیے ہوئے نظام عدل اجتماعی کو ہم نے قائم و نافذ کر دیا. کیا واقعی 1400 سال پہلے جو ہم نے دعویٰ کیا تھا قرآن ہمارا دستور ہے, آج پاکستان میں وہ صورتحال ہے؟ اس کی طرف کیا پیش رفت ہوئی؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے فرما دیا تھا, کما تکونون کذالک یؤمر علیکم, جیسے تم خود ہوگے ویسے ہی حکمران تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے. اعمالکم عمالکم, تمہارے اپنے اعمال حاکم بن کر تم پر مسلط ہو جائیں گے. ٹھیک, اچھے عمل ہیں, ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہو تو اللہ کا وعدہ ہے تم غالب و سربلند ہوگے, امن و امان ہوگا, خوشحالی ہوگی, خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہوگی. اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر اللہ کی طرف سے ذلت و مسکرت کا عذاب. تو یہ ہے وہ اہم نقطہ, چنانچہ میں نے عرض کیا تھا, اور اس میں آج کل جو ایک بہت ہی کی پوائنٹ ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے جو بھی سلوگنز بن رہے ہیں, چاہے وہ کلا کے ہوں, چاہے وہ لوگ کے جو اپنے لاپتہ عزیزوں کے لیے نکلتے ہیں, روزانہ نکلتے ہیں, پلیک کارڈ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ بیوائیں ہیں, وہ بیوائیں تو کہنا نہیں چاہیے, پتہ نہیں زندہ ہیں یا مردہ ہیں, ان کے جو بھی متعلقین ہیں, بچے ہیں, عورتیں ہیں, ان کے بھائی بند ہیں, سراپا احتجاج بن کے کھڑے ہوتے ہیں. بلیک کارڈز پہ ہر جگہ یہ عبارت آپ کو ملے گی, امریکہ کی غلامی چھوڑو, مشرف کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہم امریکہ کی غلامی چھوڑنے کی پوزیشن میں ہیں؟ آپ کو شاید یہ سوال عجیب لگے, لیکن نواز شریف صاحب کے دو بیانات پچھلے دنوں آئے ہیں جو انہوں نے وہاں پر دیے, کہ دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی مہم میں ہم زیادہ ان کے ہیلپ فل ثابت ہوں گے. یہ دہشت گردی کے خلاف مہم کیا ہے؟ وہ مسلمان جو اللہ کے وفادار ہیں ایک ایک کر کے ہمیں ہمارے حوالے کرو, جو امریکہ کی برتری کو نہیں مانتے, یہ مہم ہے نا. وہ یقین دلا رہے ہیں کہ ہم بہتر ثابت ہوں گے پہلوں سے بھی, آپ موقع تو دیجیے, ہمارے رستے کی رکاوٹیں دور کریں. یہ بیان بھی آیا ہے اخبارات میں, نقل ہوا ہے, اللہ کرے غلط ہو, کہ 91 میں ہم نے شریعت کی بنیاد پر چاہا تھا کہ شریعت کو نافذ کریں, اس دفعہ یہ غلطی نہیں کریں گے. معاذ اللہ, اللہ کرے کہ یہ بیان غلط ہو, لیکن کوٹ ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ امریکہ کی غلامی تو برقرار رہے گی. جب امریکہ کی غلامی برقرار ہے تو آپ کس خیر کی توقع رکھتے ہیں؟ ہمارے لیے راستہ ایک ہی ہے, صرف سلوگنز نہ ہوں, حقیقی معنوں میں وہ کلا بھی کہہ رہے ہیں امریکہ کی غلامی چھوڑو, پھر کیا کرو؟ جس مقام پر پہنچ گئے امریکہ تو پورے طور پر تمہارے اوپر حاوی ہے, کیسے چھوڑو گے؟ اس سے زیادہ بڑی قوت کا سہارا چاہیے. دنیا کی سب سے بڑی قوت اس وقت امریکہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے کائنات کی جو عظیم ترین قوت ہے اس کے مقابلے میں. اس کا دامن پکڑو گے تو امریکی غلامی سے نکل سکتے ہو, ورنہ نہیں نکل سکتے. ذرا سلوگنز ہوں گے, وعدے ہوں گے, بڑکے ہوں گی, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت, یہ بات سمجھ لیجیے. اور پاکستان تو بنا اسلام کے نام پر ہے, اور یہاں ہم اللہ سے بے وفائی اور غداری کر کے جا نہیں سکتے, اس کے عذاب سے نکل نہیں سکتے. ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے دامن کو تھامیں, ورنہ آزادی کا بہت بڑا حصہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل ہی چکا ہے, باقی بھی پتہ نہیں کب تک برقرار رہتا. ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہم لا ملجا منک ولا ماوا الا الیک, پروردگار تیری ناراضگی سے بچ کر کوئی پناہ گاہ, کوئی ملجا و ماوا ہمارے پاس ہے ہی نہیں سوائے تیری ہی ذات ہے. تو اگر ہم سے خفا ہے تب بھی ہم نے تیرا ہی دامن پکڑنا ہے, ہمارے پاس کوئی اور ہے ہی نہیں راستہ, ایک ہی واحد راستہ, ایک ہی پناہ گاہ ہے. تو پاکستانیوں کو سمجھ لینا چاہیے, اہل پاکستان کو, راستہ ایک, ورنہ 60 سال تجربات کے لیے کافی ہوتے ہیں. یہ دو مرتبہ کی باریاں دونوں لے چکے ہیں، اب چاہے بینظیر کی حکومت آئے اور چاہے نواز شریف صاحب کی آئے، تجربہ ہو چکا ہے، اب بھی سبق نہیں سیکھا اور اب بھی پھر سارے جو ہیں وہ خواب تعمیر کر لیے ہیں خوش نما خواب، تو پھر غلطی ہماری. واحد راستہ اور وہ ہے اللہ کا دامن تھامنا. جو جرم ہمارا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا. نماز پڑھنے والے بھی کتنے ہیں، یہ میں بات بار بار انالیسس کر کے بتا چکا ہوں آپ کو اور آج پھر بتا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی عام مسلمانوں کی کہ ہم نے کب چھوڑا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو عشق محمد کا دعویٰ کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عاشق رسول ہیں. دیکھیے اللہ کا فرمان یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافا، اگر تم اللہ کے دین کو اختیار کرنا چاہتے ہو تو پورے دین کو اختیار کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ اور رسول پر ایمان کے دعوے دار ہو تو اللہ اور رسول کی اطاعت بھی لازم کرو اپنے اوپر. اور ہمارا حال کیا ہے، عظیم اکثریت تو نماز روزے سے بھی دور ہے، زندگی کے باقی گوشوں میں کیا پرواہ ہوگی انہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور رسول کا کیا فرمان ہے. قوم کی عظیم اکثریت اسے یہ بھی پرواہ نہیں ہو. فرض نماز جس کی تاکید قرآن و حدیث میں اتنی بار آئی ہے اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ نماز ہی تو بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق و امتیاز ہے، حد فاصل، اس کے باوجود پنج وقتہ نمازی کتنے ہیں، نمبر ایک. اور جو نماز پڑھنے والے ہیں ان میں سے پورے دین پر عمل کرنے والے کتنے ہیں، اپنی معاشرت میں، اپنی معیشت میں، اپنے گھر میں، روزمرہ کے معاملات میں، اپنی ترجیحات میں، اپنے گریبانوں میں جھانک لیجئے. ہم نے بحیثیت قوم اللہ کے دین سے غداری کی، ہمارے معبود زمانے کا چلن ہے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، روپیہ پیسہ ہمارا معبود ہے، الا ماشاءاللہ. تو اپنا لچھن سیدھا کرنا ہوگا اسلام کے تقاضوں کو، سچے مسلمان بنو، واطیع اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. اور وہ اطاعت صرف مسجد کے اندر نہیں ہے، زندگی کے ہر گوشے میں. اور پھر سب سے بڑا جرم، اسلام کے نام پہ بنا یہ ملک 90% مسلمان، 60 سال ہو گئے ہیں، وعدہ کیا تھا یہاں پر قرآن کا دستور ہوگا، یہ مثالی فلاحی اسلامی ریاست ہوگی، اور آج تک یہاں نہ شریعت نافذ ہوئی، نہ دین حق قائم ہوا، نہ یہاں فیصلے قرآن کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں عدالتوں میں. تو اللہ کی نگاہ میں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو خود کتنا بھی اونچا سمجھیں، اللہ کی نگاہ میں ازرو قرآن، کلام اللہ کی روشنی، کہ اگر تم شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، ملکی معاملات کو اس کے مطابق نہیں چلاتے، اجتماعی معاملات اس کے مطابق فیصل نہیں ہوتے، تو فاولائک ہم الکافرون، یہی لوگ اللہ کی نگاہ میں کافر ہیں، فاسق ہیں، ظالم. تو اللہ کی نگاہ میں تو ہم یہ، اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا، نام کے مسلمان نہیں حقیقی مسلمان بننا ہوگا. چنانچہ اس کے تقاضے ہیں جس کا میں نے کہا تھا کہ میں آئندہ انشاءاللہ ان کا ذکر کروں گا. سب سے پہلے یہ کہ توبہ، توبہ اور مثالی توبہ تو یہ کہ سبھی توبہ کریں، اللہ کرے حکمران بھی توبہ کریں، عوام بھی توبہ کریں، خواص بھی کریں، سیاستدان بھی کریں، علماء بھی کریں، پوری قوم بحیثیت مجموعی جس رخ پر ہے وہ تو ایک ہی رخ ہے، مادہ پرستانہ سوچ، دنیا پرستی، دولت پرستی، مفاد پرستی. سب کا ایک ہی مذہب ہے الا ماشاءاللہ. ہاں ہر طبقے میں آپ کو ایکسیپشن نظر آ جائیں گی، کوئی اکا دکا ایگزیمپٹڈ ہے اس اصول سے، ورنہ یہ جتنے طبقات ہیں سب کا ایک مذہب، دنیا پرستی، دولت پرستی، مفاد پرستی. باتیں تلخ ہیں لیکن جو حقیقت ہے سامنے میں وہی عرض کروں گا. چلے جائیے عدالتوں میں، ایک دوسرے پر جھوٹے مقدمات قائم کرتے ہیں، اور اس جھوٹے مقدمے کے اوپر قرآن اٹھانے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، جھوٹے گواہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جھوٹی گواہی کا معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قول الزور، شہادت الزور، یہ جو ہے جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کے برابر ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے یہ الفاظ 3 دفعہ دہرائے، سن لو، جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کے مترادف ہے. اور ہمیں تو کوئی اس کا احساس ہی نہیں ہے، قوم کو بحثیت مجموعی جھوٹی گواہی دینے پہ کیا جاتا ہے؟ ہمیں اپنا مفاد چاہیے، اپنے مطلب کا فیصلہ چاہیے، اس کے لیے ہم سب کچھ کرنے کو تیار. یہ عذاب بلا وجہ تو نہیں آیا اس امت کے اوپر. وعدہ تھا اللہ کا، تم ہی غالب اور سربلند ہوگے اگر واقعی مومن ہو. تو سب سے پہلے توبہ، اور مثالی توبہ تو یہ ہے کہ اس تمام طبقات ہی توبہ کریں، نہیں تو قوم کا ایک قابل ذکر حصہ، ایک قابل ذکر حصہ اگر توبہ کی طرف آئے اور توبہ کے عملی تقاضوں کو پورا کرے. تو عملی تقاضے کیا ہیں؟ اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. توبہ، تجدید عہد، تجدید ایمان، اور اب اپنے عمل کو درست کرنا ہے. وہ جو خطائیں، جو غلطیاں، جو کوتاہیاں، جو جرائم اس سے پہلے تھے، اب ان سے تائب ہو کر عمل صالح، اصلاح، مصمم ارادہ ہو کہ آئندہ یہ کوتاہی نہیں ہوگی. سابقہ زندگی میں ہوئی ہیں چھوٹی بڑی لغزشیں، کوتاہیاں، بڑی بڑی بھی ہوئی ہیں، لیکن وہ معاف فرمانے والا ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے. بہت پہاڑ جتنے بھی گناہ ہیں تب بھی وہ معاف کر دے گا. شرط کیا ہے؟ سچی توبہ. وہ تو روزانہ رات کو پکارتا ہے، رات کی آخری پہر، ہل من سائل فاعطی لہ وہل من مستغفر فاغفر لہ. ہے کوئی استغفار کرنے والا، توبہ کرنے والا کہ میں اس کو معاف فرماؤں؟ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں؟ لیکن یہ توبہ سچی ہونی چاہیے. سچی توبہ کا تقاضا عزم مصمم، آئندہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے اصول پر زندگی گزرے گی، آئندہ تقوی والی زندگی گزرے گی. تقوی کی تاکید بار بار کیوں ہے قرآن میں؟ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ زندگی کے ہر معاملے میں یہ سوچو کہ کہیں اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے کسی حکم کے خلاف تو نہیں قدم اٹھ رہا، کہیں میں حرام میں تو نہیں منہ مار رہا، جن چیزوں کو شریعت میں منع کر دیا گیا کہیں ان کا ارتکاب تو نہیں کر رہا. ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ تقوی ہے. اور یہی اطیع اللہ و اطیع الرسول کا اصل مفہوم. ایک تقاضا یہ ہے، اور دوسرا تقاضا وہ جو ہمارا اجتماعی جرم ہے. چنانچہ قرآن میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ. جس معاشرے میں رہتے ہو وہ اللہ کا قانون، اللہ کا دستور نافذ ہونا چاہیے، اس کے لیے نکلو، اجتماعی ایفرٹ کرو، جدوجہد کرو، قربانیاں دو، مال خرچ کرو، جسم و جان کی توانائیاں اس رستے میں لگاؤ. قرآن کا تو پیغام یہی ہے، اٹھا کے دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے. یہ کام کرو گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت اور نصرت تمہارے شامل حال ہو جائے گی جو اس وقت روٹھی ہوئی ہے. اور جب اللہ تمہاری مدد پر آ جائے تو کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. عقلن بھی یہ بات درست ہے، اور قرآن مجید میں تو واضح طور پر فرمایا کہ اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کی مدد کرنے لگو، یعنی اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے خلاف اس دنیا میں بغاوت ہوئی. آج دنیا کی عظیم اکثریت، بشمول مسلمانوں کی عظیم اکثریت کے طاغوتی تہذیب اور طاغوتی نظام کو اختیار کیے ہوئے، اور طاغوتی تہذیب، ابلیسی تہذیب، شیطانی تہذیب یہ اللہ سے بغاوت پر مبنی. رب کی زمین ہے، رب کی دھرتی ہے، اس پر اللہ کا نظام، اللہ کا دستور، اللہ کا قانون ہونا چاہیے. لہذا تم اب کوشش کرو کہ اس باطل نظام کو، طاغوتی نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر اللہ کے دین کو یہاں قائم کرو، اللہ کی آئین اور دستور کو یہاں امپلیمنٹ کرو. یہ ہے نصرت. اگر تم یہ کام کرو گے تو فلا غالب لکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، کیٹیگوریکل. اس لیے کہ امریکہ جو ہے اس دنیا کی بڑی طاقت ضرور ہے لیکن اللہ کائنات کی سب سے بڑی قوت ہے اور وہ قوت ہے جس کے سامنے کسی کی کوئی مجال نہیں, کوئی حیثیت, یعنی کوئی موازنے والی بات نہیں ہے کہ ایک بڑی قوت ایک چھوٹی قوت, صرف وہی قوت ہے اور کسی کے پاس کچھ نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ کے مقابلے میں ہر شے صفر. وہ امریکہ اس سے زیادہ 50 گنا 1000 گنا زیادہ طاقتور بھی ہو جائے جتنا آج ہے, اللہ کے مقابلے میں صفر ہے, صفر. یہ بات سمجھ لیجئے. راستہ یہ ہے, ہمارے مسلمان ہونے کا تقاضا بھی یہ ہے, پاکستان اسلام کے نام پر بنا اس کا تقاضا بھی یہ ہے, اور ہماری دنیا میں باعزت مقام اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس راستے کو اختیار کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.